سب سے پہلے میں ہمارے مدرسے کے ایک طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر قرآن شریف کی تلاوت فرمائے. عبدالرزاق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واذمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم.
حضرت اس سنجھ میں تشریف لے گیا ہے. مولوی محمد صاحب 5 منٹ کے تشریف لائے. مولوی محمد چاندیا مولوی محمد اور 5 منٹ
نحمده رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله المولانا العظيم. Respected ulama, respected scholars, brothers in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Whilst we await Hazrat's arrival, Hazrat Maulana's instructions are to provide some form of understanding from the Quran and Hadith about the importance of Quran itself. Imam Shafi'i rahmatullahi alayh is one of the great four Imams of how we understand how to practice Islam. His school of thought, his school of legal thinking is today applied across North Africa, Malaysia, Indonesia. Imam Shafi'i rahmatullahi alayh was a great author, was a great hadith expert, was a great legal mind. He died in the year 204 Hijri. Imam Shafi'i rahmatullahi alayh also was a great poet. His Diwan poetry, which has been translated and commented upon by Hazrat Maulana Abdullah Kapodravi Sahib, Hafizahullah. Imam Shafi'i rahmatullahi alayh writes in his most infamous work, Kitabul This is the mother book, the main text of Islamic legal understanding according to Imam Shafi'i rahmatullah alayh, that he had read his work whilst completing it 40 times. If you can imagine reading any article for 40 times. Imam Shafi'i rahmatullah alayh says, I wrote that work and I read it 40 times. On each occasion I found a mistake. And then he concluded, it is only the book of Allah subhanahu wa ta'ala which has no mistake. And this particular completion, this achievement by these young students who are under the instructions at Masjid Ashrafiyah is indeed an achievement. They spend their days going to school and spend their evenings coming to madrasa. And this is a 12-hour shift alongside their other commitments in life, growing up. And this is what we are here to do, that their achievement is celebrated. May Allah Rabbul Alameen grant this cause a blessing for us all. Enshrine the Quran in their hearts for the rest of their living days and grant us all the ability to remain steadfast upon reciting the Quran. In the ayat that I have just recited, this is a description of when the priests came to Madinatul Munawwara. Najashi or Negus, as he is referred to in Islamic historical texts in English language, sent a delegation. And Abyssinia at that time, East Africa as we know it today, was a state, an area where Christianity was rife. Historically, Christianity has taken a dominant position in East Africa, Rome, Eastern Orthodox Church in Turkey, and Syria. These four places have been the main centers. And a lot of priests used to travel and monks used to travel between these places to learn. So when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam called over those 80 individuals who had migrated in the fifth year of Nubuwwah, in the year 615, the surah that our young student just recited, Surah Taha, the surah before it is Surah Maryam. Surah Maryam was revealed in the year 610, fifth year of Nubuwwah. So when the 80 individuals were instructed by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to migrate to Abyssinia, Surah Maryam had already been revealed. The belief, the aqidah that Muslims hold about Isa alayhi salatu wa salam and Maryam alayha as-salam is contained within this surah. Its description of Isa alayhi salatu wa salam's birth is much more detailed than the actual detail found in the Bible. So when these 80 people were called, and some of them gave up on Islam after migrating to Abyssinia, were called to Madinatul Munawwara, Najashi sent a group of 70 monks with this group back to Madinatul Munawwara to learn about Islam, to learn about the Quran, and to hear firsthand the Quran and learn about Islam from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When they arrived, they found the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the best of creation, in Masjid al-Nabawi ala sahibiha alfa alfa salam, reciting the Quran. If you can imagine the scene, this is the best of creation reciting with his purified tongue the best of speech. And the impact that when they heard the Quran for the very first time live, it had a great impact on their hearts. This impact, this effect, this change that they went through is captured at the beginning of the seventh juz of the Holy Quran. Allah Rabbul Alameen says at the beginning of the seventh juz, when they heard what was being recited, Allah Rabbul Alameen changed their hearts. And it is this effect and impact of Quran that it has an impact of changing the Quran. Allah Rabbul Alameen changed their hearts, they accepted Iman, and said, Rabbana amanna faktubna ma'ash-shahideen. O our Lord, we accept, we believe, so write us from among those who have testified, and we seek, we are hopeful, wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmi s-salihin. And we are hopeful that Allah Rabbul Alameen will make us from those who are pious and righteous. This is a dua from the Quran, and this dua we should adopt in our duas after our Fard Salah, that may Allah Rabbul Alameen make us from among those who are pious and take us away from this world in a state that He is happy with us and we are happy with Him. Wa akhiru da'wana and alhamdulillah Rabbil Alameen.
Uthman Ahmed.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
Ismail Patel.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
محمد يوسف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم هم المفلحون. صدق الله العظيم.
سر معذر فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
انشاءاللہ حفیظنا والے طلبہ کو حضرت کے دست مبارک سے سند دی جائے گی. عثمان احمد
يا الله
محمد يوسف اسماعيل بدر سرماد رفيق قائم سعيد لبارة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بندے کا یہی کام کہ ہر حال میں اپنے خالق مالک پیدا کرنے والے رب العالمین کی تعریف ہی زبان کرو.
سبحان
سبحان الحمدللہ. اسی لیے قرآن کریم میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین اور وہاں جنتیوں کے لیے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے بعد بھی دعا کے کلمات جب ختم ہوتے ہیں تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ کتنا وزنی ہے, تملا المیزان, میزان عدل اعمال نامے کے ترازو کسی ایک کلمے سے جھک جائیں گے. کاش کہ اللہ عز و جل اس ایمان و یقین کے ساتھ ہمیں کہنے کی توفیق دے.
آمین.
ہم اس کلمے کی عظمت کو سمجھیں اور اس کے بعد زبان پر لائیں کہ کس کا نام زبان پر آ رہا ہے,
اللہ
کس کی تعریف میں کر رہا ہوں. ایک بزرگ سکرات کے عالم میں بالکل آخری وقت ہے, اس دنیا سے جا رہے ہیں, تو جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زبانی کوئی جملہ ایسا سنا کہ جس میں وہ اس کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھی ہمارے بزرگ بیمار ہو گئے, اس کے علاج میں فلاں سستی ہوئی, فلاں ہوا, فلاں. تو نزع اور سکرات کے عالم میں بھی ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ یہ تم کاہے میں لگ رہے ہو, دیکھو عمر بھر کے لیے یاد رکھو میری یہ آخری وصیت نصیحت کہ کبھی جس کسی سے آپ کو راحت پہنچے, نفع پہنچے, فائدہ پہنچے, تو آپ کی زبان پر اسی مالک کی تعریف
کہ سامنے والا اس کو تو مالک نے استعمال کیا, اس نے اسے اس کی توفیق دی کہ تمہیں راحت پہنچائے, نفع پہنچائے, تو اس کی طرف تمہارا ذہن سب سے پہلے جائے, مالک کی طرف, اس کی تم تعریف کرو. اور اسی طرح اگر کوئی موذی ایزا پہنچائے, تکلیف دے, آپ کو نقصان پہنچائے, تو اس تکلیف کو اس کی طرف سے مت سمجھو. یہ تو خالق اور مالک نے اس سے یہ تکلیف اس کے ہاتھوں, اس کے دماغ میں آپ کے خلاف خیال ڈالا اور اس نے آپ کو تکلیف دی, تو اس کی طرف سے نہ سمجھو سب کچھ. اسی لیے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ, تو جو خیر پہنچے وہ بھی اور شر پہنچے وہ بھی سب اللہ کی طرف سے, اسی کی طرف تمہارا ذہن جا رہا ہے. ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو کہیں سفر پر بھیج رکھا تھا, اطلاع آئی کہ وہ تو سمندر میں طغیانی آئی, طوفان آیا اور کشتی والے سب ڈوب گئے, مال اسباب بھی سارا ڈوب گیا. تو جب ان کو اطلاع دی گئی تو فرمایا کہ الحمدللہ, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کاہے پر الحمدللہ. کچھ عرصے کے بعد پھر پتا چلا, پھر اطلاع دی گئی کہ وہ خبر تو صحیح تھی طوفان کی, مگر وہ طوفان کی نظر ہوتے ہوتے بچ گئی تھی کشتی, اور کشتی بھی سلامت پہنچ گئی اور بیٹا بھی سلامت پہنچ گیا. تو زبان پر آیا الحمدللہ. تو اب خوشی کا موقع تھا تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت جب اطلاع مرنے کی آئی تھی تب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ, اور جب اطلاع بچنے کی آئی تب تو بجا آپ نے فرمایا الحمدللہ, لیکن پہلے کیوں الحمدللہ؟ تو فرمایا کہ وہی جو بزرگ نے نصیحت فرمائی مرتے وقت وصیت فرمائی تھی کہ نفع کی صورت نظر آئے تو بھی, نقصان کی صورت نظر آئے تو بھی, ہر چیز میں کہو الحمدللہ. کیوں کہ یہ جو نقصان پہنچا اس پر الحمدللہ کہے گا, سوچنا چاہیے کہہ رہے میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا, یہ تو معمولی اذیت مجھے اس نے پہنچائی. اس لیے کسی نے شکایت کی بزرگ سے کہ حضرت اتنا طویل عرصہ ہو گیا بارش نہیں برس رہی, بہت پریشانی ہے. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کا احسان ہے کہ ہم پر پتھر نہیں برس رہے, ہم تو اس کے مستحق ہیں. بارش کیا روکی جائے, پتھر برسائے جائے, اس کے ہم تو مستحق ہیں. تو جب انسان اپنے آپ کو اس درجے گنہگار تصور کر کے اتنا مجرم سمجھے گا تب کام بنے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ دیکھیں, ایک ایک چیز, ایک ایک روز اپنا گنوا رہے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے. ہاتھ پیر ناک کان دل دماغ اور گناہ بھی باقاعدہ ترتیب سے اللہم فی لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و سرہ و علانیتہ کہ الہی میرے پاس تو چپکے سے کیے ہوئے علانیہ کیے ہوئے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ میرے پاس ہیں اور ایک اور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنواتے گنواتے فرمایا اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطئی و عمدی کہ الہی میرے پاس تو گناہوں کا انبار ہے اور گناہ کیسے کہ جو حقیقت سمجھتے ہوئے گناہ میں نے کیے یا اللہ اللہ کا معصوم نبی اپنے متعلق یہ کلمات گنوا اپنے گناہ گنوا رہا ہے انہیں کبھی گنوا ہمارا تو رواں رواں گناہوں میں لت پت ہے مگر ہمیں پتہ ہی نہیں وہ تو جو جن کا یہ تصور ہو کہ پتھر آسمان سے برسنے چاہیے ہماری ان حرکتوں پر کیونکہ ان کو گناہوں کی بھی حقیقت معلوم کہ اس سے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوتا ہے اور مالک اس کے جواب میں کیا کرتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اللہم اغفر لی جدی جو میں نے بالجد جان بوجھ کر حقیقت سمجھ کر کیا وہ گناہ بھی بخش دے وہ ہزلی جو مذاق میں زبان سے نکل گیا وہ بھی بخش دے وہ خطئی و عمدی جس کو چوک کر میں نے کیا کرنے نہیں کچھ اور جا رہا تھا کچھ اور ہو گیا جان بوجھ کر کیا عمدن سب کو بخش دے اور آگے کا جملہ کتنا سخت فرمایا گیا الہی میں کہاں تک اپنے گناہ کی اقسام گنواؤں
اللہ
اس لیے کیا فرمایا وکل ذلک عندی اللہ جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں الہی گناہوں کی ساری میرے پاس اسی لیے میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ سے دارالعلوم تشریف آوری میں ایک مجلس میں پوچھا گیا کہ حضرت اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر کس چیز کا تصور کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اس کے جواب میں انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا فرمایا کہ میں تو شیخ کی حضرت شیخ قدس سرہ کی مجلس کے متعلق فرمایا کہ میں تو حضرت شیخ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے سامنے تو میرے گناہوں کا پہاڑ آ جاتا ہے میرے سامنے تو میرے گناہوں کا پہاڑ آ جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ مجھ پر یہ اب گرا تب گرا کتنا قریب سمجھتے ہوں گے یعنی یہ الفاظ ہیں ان کے حضرت مفتی صاحب کے میں ڈرتا ہوں اس سے کہ میرے اوپر اب گرا تب گرا ہم تو کر گئے بلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ حضرت مفتی صاحب نے تو اپنا قصہ خود بیان فرمایا کہ میرا اپنے شیخ کی مجلس میں یہ تصور ہوتا تھا اور میں اپنے گناہوں کے پہاڑ کو سامنے دیکھتا رہتا تھا اور سچ مچ ہم حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو حضرت شیخ قدس سرہ کی مجلس میں ہم نے تو بڑھاپے ہی میں دیکھا حضرت مفتی صاحب کو بھی حضرت حضرت شیخ قدس سے رو گیا. لیکن مجال ہے کہ التحیات میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں قعدے میں, اس کے علاوہ کوئی بیٹھا کہ حضرت مفتی صاحب کبھی بیٹھے ہوں؟ بالکل ہاتھ بھی وہی, ہاتھ بھی التحیات کی طرف, پتہ نہیں کیسے بیٹھ سکتے تھے. مجال ہے کہ ہاتھ ذرا زمین پر چلا جائے, یہ ہاتھ ایسے چلا جائے, بالکل اسی طرح. اور وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے سامنے میرے گناہوں کا پہاڑ آ جاتا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے تھے حضرت شیخ قدس رضی اللہ کوئی واعظ و نصیحت مجالس میں ہوتی نہیں تھی. کوئی کام کی بات کسی نے پوچھی, خاص طور پر جو عصر کے بعد کی مجالس ہوتی تھی سہارنپور میں, تو حضرت مفتی صاحب کو ہم دیکھتے تھے ہر تھوڑی دیر کے بعد آنسو گر رہے ہیں, تو اس کو ادھر بھی ادھر بھی ہر تھوڑی دیر کاش کہ ہم ان گناہوں کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم نے اپنی صورتوں کو, شکلوں کو, دلوں کو بدلتے بدلتے کہاں تک پہنچا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم ایک مصفہ بچہ جیسا لے کر آتا ایسا دل عطا فرمایا تھا, اور ہمارے کرتوت اور گناہوں اور بدکاریوں کی سیاہی نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچایا. ابھی عمرے پر جانے والے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی عمل مدینہ طیبہ, تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہی تصور کافی ہے وہاں کے لیے, تو کہ یا الہی میں اس مجسم غلاظت اور نجاست کو جو میرے پیر اٹھائے ہوئے ہیں, کیسے ان پیروں کے ساتھ تیری مقدس سرزمین پر میں چلوں اور پیر رکھوں. تو میں نے کہا کہ اسی کا استعذار ہمیں نصیب ہو جائے. حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ہو, اللہ عز و جل نے بہت نوازا تھا. یہ تصورات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اعلیٰ درجے کی حذاقت, اعلیٰ درجے کی ذکاوت, کوئی 25 سے زائد جلدیں آپ کے فتویٰ کی ہوئی, لیکن مجال ہے کہ کہیں کوئی ادھر ادھر انگلی رکھ سکے. آپ حضرات میں سے بہت سو کو حضرت شیخ قدس سے جب یہاں تشریف لائے تھے تو وہ زمانہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت شیخ قدس کی تشریف آوری پر بہت بڑا مجمع مائک آن نہیں کیا گیا, نماز میں گڑبڑ ہونے لگی, تو کسی نے کہا کہ وہ مائک آن کر دو, تو فوراً حضرت نے پوچھا مفتی جی کیا کہو. دائیں حضرت کے دائنی طرف حضرت مفتی صاحب صف میں تھے, تو حضرت مفتی صاحب کا کتنا پیارا جواب, فرمایا کہ اب تو ہر جگہ ہو ہی رہی ہے, اپنے ذمے کچھ نہیں کہ نہ دلیل کی ضرورت, نہ دلائل کی ضرورت, نہ فتویٰ دینے کی ضرورت, عرف عام کیا ہے اس کو, دنیا کے علماء, صلحاء, مدارس, معاہد, ہر جگہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے تقریباً برابر کے گنگوہی میں حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پوتے تھے. آپ کے دو صاحبزادے مسعود احمد اور محمود احمد تھے. تو یہ آگے پوتوں میں یہ حکیم ننو میاں صاحب تھے, ان کا اس میں گرامی تو عبد الرشید تھا, مگر چھوٹے سے بچے ہیں اور حضرت گنگوئی قدسی روح کی خدمت میں حضرت کے مرید خاص حضرت مولانا محمود الحسن صاحب جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے, ہر ہفتے حاضری دیتے تھے اور حاضری کا انداز کتنا نرالا کہ دیوبند سے گنگو ہر جمعرات کو 4:30 بجے چھٹی ہوئی اور اسباق ختم ہوئے کہ فوراً گنگو کا رخ فرماتے اور پیدل تشریف لے جاتے, ہر ہفتے کسی سواری سے نہیں, اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری اور وہ سواری پر پیدل. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ حضرت میرے پیر و مرشد کا پوتا ہے چھوٹا سا بچہ, تو ایک دفعہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا یہ ننو میاں کہاں گیا, ننو میاں کہ چھوٹا سا بچہ. تو وہ یہ ننو میاں جو حضرت شیخ الہند کی زبان سے نکلا اللہ عز و جل نے کتنا قبول فرمایا کہ لوگ نام بھول ہی گئے, بہت کم لوگوں کو معلوم کہ ان کا نام کیا تھا. اور ان کی یہ تو میں ذکاوت اور حذاقت بتا رہا تھا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, تو میں نے کہا اسی نمونے کے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے بھی تھے ننو میاں. بے مثال جن کا کوئی آج کل نمونہ نہیں پیش کر سکتا اطباء کی تاریخ میں موجودہ دور میں کہ ان کے جیسا قریب میں کوئی حکیم گزرا ہو. کسن 1964 میں ہم لوگ حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں رمضان مبارک کے لیے حاضر ہوئے اور وہاں دوپہر کا کھانا دھوپ میں آسمان کے نیچے ٹال میں دسترخوان بچھایا گیا ہے. حضرت شیخ قدسی روح نے پوچھا, کہہ رہے گجراتیوں تم میں کوئی خوش خط ہے جو میری ڈاک لکھ سکے کہ ہمارے مولوی یعقوب تو سفر کے لیے پر تول رہے ہیں. تو ہم سب نے اشارہ کیا, مولانا اسماعیل بدار صاحب تھے, مولانا غلام احمد دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور بھی گجراتی حضرات تھے, تو ان سب نے اشارہ کیا کہ یہ بھائی جان کی طرف. تو حضرت نے فرمایا کون, تو پھر انہیں بھائی جان کو کھڑا ہونا پڑا, بھائی جان کھڑے ہو گئے اور اچھا بھائی کوئی نمونہ مجھے لکھ کر بتاؤ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر. تو نمونہ لکھ کر دیا تو حضرت نے دیکھ کر فرمایا او یہ تو کسی جیسے کسی مشاق کاتب کی تحریر ہو. حضرت خوش ہو گئے, فرمانے لگے بس ہمارا ڈاک کا مسئلہ تو الحمدللہ پھر برس ہا برس میں ہزاروں خطوط حضرت شیخ قدسی روح کے بھائی جان لکھ پائے. لیکن بھائی جان جب وہاں سہارنپور مستقل رہنے لگے تو بیمار رہتے تھے, تو حضرت شیخ قدسی روح نے علاج کے لیے وہاں گنگو حکیم عبد الرشید صاحب کے پاس بھیجا ننو میاں کے پاس. تو وہاں کی آنے کے بعد داستانیں سناتے تھے, فرماتے تھے کہ کیا ان کی زبان, ان کی مجلسیں, ان کا بیان, ان کی تفہیم اور ان کی وسعت مطالعہ پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہ تمام چیزیں یاد ہیں اور اس قدر یاد, اور یہ ایک عام مجلس میں جو عام مجالس روز ہوتی تھی ان کی. تو بھائی جان ساری داستانیں سنایا کرتے تھے, تو اس میں ایک چیز یہ بھی خاص طور پر انہوں نے بتائی جو میں عرض کر رہا تھا طب کے متعلق. فرمانے لگے کہ وہ گھنٹوں پہلے لائن شروع ہو جاتی ہے روز 360 دن ہمیشہ, اور وہ لائن میں بیمار آ رہے ہیں تو بڑی تعداد میں دماغی معذور, بالکل مجنون, آپے سے باہر, زمین آسمان کا انہیں کوئی پتہ نہیں, ان کو لایا جاتا تھا اور حکیم صاحب نبض دیکھتے اور وہ حجام سینگی لگانے والا, حجامت کرنے والا وہاں موجود رہتا تھا. تو اسے فرماتے تھے کہ رگے باسلیق کی فست کھول دو, کہ فلاں رگ پر نشتر لگاؤ اور خون نکالنا شروع کرو. دیکھتے رہتے اور وہاں نہ کوئی برتن کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں, وہاں مٹی ہے, ہاتھ ایسا کیا ہوا ہے, وہ خون گر رہا ہے. وہ فرماتے تھے کہ کہاں تو اس کو پکڑ کر زبردستی باندھ کر لایا جاتا تھا, اور جیسے ہی چند منٹ گزرے اور وہ خون اس رگ میں سے نکلا, کہتے ہیں وہ نارمل ہو جاتا تھا. کہتے ہیں روز کا یہ قصہ خاص, جو دماغی معذور جو ان کے پاس لائے جاتے تھے, عجائبات ہیں ان کے, ہر چیز میں ان کے بھی عجائبات. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب ملاقات ہوتی تھی تو ہمیں تو کبھی اس چیز کا اتفاق تو نہیں ہوا. حضرت حکیم عبدالرشید صاحب ننو میاں کی تو زیارت ہوئی, حضرت شیخ قدسی روح کے دسترخوان پر ایک مرتبہ تشریف لائے تھے, تو وہاں دیکھنا یاد ہے. لیکن حضرت مفتی محمود صاحب کے ساتھ کہتے ہیں بڑی دلچسپ, اس لیے کہ بے تکلفی آپس میں, اور دونوں علم کے سمندر. ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے, تو حضرت مفتی صاحب نے سلام مسافہ کے بعد پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے. یہ الحمدللہ, ابھی مجھے یاد آیا تھا, ابھی پھر یاد آ گیا وہ قصہ. ہمارے نانا جان کے خاندان میں سب سے بڑی عمر کے جو ہمارے خالہ زاد بھائی اور خالہ زاد بہنیں ہیں, ان میں سب سے بڑی عمر کے ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں گڑکاج میں موسالی کے پاس. تو ان کی کوئی 93-94 برس کی عمر ہے, اور ان کا دل دماغ بالکل سالم, علامہ اقبال کے اشعار اسی طرح یاد, ان کی کتابوں کا بہت مطالعہ انہوں نے کیا, دل دماغ ہر چیز بالکل سلامت. تو جب میں پہلی دفعہ ان کے یہاں پہنچا تو مجھے وہ ہمارے خالہ زاد بھائی وہ فرمانے لگے کہ میرے دادا جان 9 بجے سے 10 بجے تک ان کے سیٹنگ روم میں مل سکتے ہیں, ذرا مسافہ کے لیے چلے جانا. میں طالب علم تھا, راندیر میں پڑھتا تھا, تو فرمانے لگے کہ بہت احتیاط سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا, بہت تیز ہیں مزاج کے بھی, بہت ہوشیارے بھی ہیں. تو میں طالب علم میں پہنچ گیا, دیکھا کہ صبح 9 بجے وہ سیٹنگ میں ہیں. وہاں پہنچا, مصافحہ اس وقت تو کر لیا, بٹھایا, پھر میں نے تعارف کرایا کہ میں آپ کے پوتے سلیمان کا خالہ زاد بھائی ہوں. پھر پوچھا کیا کرتے ہو, کہاں پڑھتے ہو, وہ میں نے بتایا ابتدائی درجات میں راندے میں پڑھتا ہوں, ابھی چھٹیاں ہیں. تو کچھ سوچ کر پھر مجھے کہنے لگے اب میں آپ کا امتحان لوں گا. تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا کہ میں تو طالب علم ہوں, میرا امتحان کیسے اور میں کیسے پاس ہو سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں, یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب معلوم ہونا ہی چاہیے. پھر خود بتایا کہ میں مسجد کا متولی ہوں, تو یہاں امامت کے لیے, تدریس کے لیے جو علماء آتے ہیں تو میں ان کا امتحان لیتا ہوں, تو اسی سوال میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا جب وہ علماء جواب نہیں دے پاتے تو میں کیا ہے, کیسے جواب دے پاؤں گا؟ تو اس کے بعد وہ فرمانے لگے اچھا آپ میرا آپ تیار ہو جائیے, میرا سوال متوجہ ہوتا ہے. اور انہوں نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ. تو انہوں نے کہا پاس. میں نے کہا کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک الحمدللہ کافی ہو گئی خطبے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور صرف اتنا کہہ پائے الحمدللہ, اور اس کے بعد دل بھر آیا, رو رہے رو رہے, اتنا رونا آیا کہ آگے خطبہ دے ہی نہیں سکتے. فنزل عن الممبر, ممبر سے نیچے اتر آئے اور نماز پڑھا دی. اسی سے صاحب ہدایہ نے استدلال بھی کیا ہے کہ خطبہ جہاں بحث ہوتی ہے کہ خطبہ کیا, کن چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے اور کتنا طویل ہونا چاہیے, تو یہ ایک الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا. کہتے ہیں خطبہ تو 2 رکعت نماز کے قائم مقام کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعت حذف ہو گئی. کتنی وزنی زبردست الحمدللہ, اور اتنی وزنی کہ حضرت گنگوئی قدس سرہ دیوبند تشریف لے گئے. تو وعظ کے لیے حضرت سے درخواست کی گئی, حضرت ممبر پر تشریف لائے. تو یہاں بھی صرف حضرت نے بھی پڑھا الحمدللہ. کہتے ہیں کہ بس الحمدللہ کس طرح زبان مبارک سے نکلا اور حضرت نے کیا الحمدللہ کے ساتھ مجمع کی طرف پھینکا. فرمانے لگے لکھنے والوں نے حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب میرٹھی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف الحمدللہ سن کر سارے مجمع پر ایسی رقت طاری ہو گئی کہ لوٹ پوٹ ہو گیا مجمع روتے روتے. کتنا وزن, کاش کہ ہم اپنی زبانوں کو ایسا مقدس بنائیں کہ اس ہمارے اعمال میں وزن ہو, تب جا کر الحمدللہ تملا المیزاں. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ننو میاں سے پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو ننو میاں فرماتے ہیں کہ آپ نے طبیعت پوچھی, مزاج نہیں پوچھا. اگر مزاج پوچھتے تو مزاج مرکب ہے اور طبیعت بسیط ہے. یہ کتنی ہر یعنی عام گفتگوؤں میں بھائی جان جس طرح فرماتے تھے کہ وہ مجمع تو عوام کا ہوتا تھا روز مجلس میں, اور وہ بیانات ایسے کہ علماء بھی نہ سمجھ پائیں کہ بسیط اور مرکب طبیعت اور مزاج کون سمجھ پائے گا. تو حضرت مفتی صاحب سے فرمانے لگے کہ آپ نے مزاج نہیں پوچھا. پوچھتے نہیں کہ مزاج شریف کیسے ہیں, تو مزاج پوچھتے تو مزاج مرکب ہے. تو میں اس کے جواب میں تو کہتا کہ خراب ہے, چونکہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے. اور لیکن آپ نے طبیعت پوچھی ہے تو طبیعت بسیط ہے, اس لیے میرا اس پر جواب یہ ہے کہ الحمدللہ طبیعت اچھی ہے. تو یہ حضرت حکیم عبد الرشید صاحب اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلچسپ ان کے مکالمے آپس کے اور ملاقاتیں, بڑی پیاری گفتگو. جب یہ صد سالہ اجلاس دیوبند میں ہوا تو اس وقت کتنے ذہین اور کیسی ذکاوت اور ذہانت حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ ساری دنیا صد سالہ اجلاس میں شرکت کے لیے دیوبند پہنچ رہی ہے, اور حضرت مفتی محمود صاحب نے اس دن جو صد سالہ اجلاس کا دن تھا اس دن اعتکاف کی نیت فرما لی مسجد میں, چھتے کی مسجد میں میرا اعتکاف. اب حکیم ننو میاں صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے. صد سالہ اجلاس میں بلکہ ان کو لے جایا گیا. عجیب و غریب ڈھائی گھنٹے کا ان کا بیان. غالباً سب سے زیادہ بیانات تو سب سے پہلے گنگوئی میں ہوئے, روز ہوتے تھے گھنٹوں کئی کئی گھنٹوں کی مجالس. لیکن جو باہر بڑے اجلاس میں جو خطاب کیا تو سب سے بڑا اجلاس تو ان کی آخری عمر میں یہ صد سالہ اجلاس, اور اس سے پہلے دارالعلوم وہاں لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں مجلس کی طرف سے دعوت جاتی تھی تو حضرت اس میں شرکت فرماتے تھے, ننو میاں تو تشریف لے جاتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کوئی تاریخ دی کہ میں فلاں تاریخ کو آ سکتا ہوں, تو وہاں سے جواب آیا کہ جنرل ضیاء صاحب کو بھی آنا ہے, تو اگر آپ وہ فلاں تاریخ کو آنے والے ہیں اگر کچھ رد و بدل فرما سکیں. تو حضرت نے اپنی تاریخ بدل دی, پھر اس میں جس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح تشریف لے گئے. تو اس جلسے میں یا اور کسی موقع پر وہاں جامعہ اشرفیہ میں حضرت حکیم عبد الرشید صاحب ننو میاں نے جو بیان فرمایا کہ الحمدللہ, خطبہ جو شروع فرمایا پون گھنٹے کا خطبہ, پون گھنٹے کا. اور میں نے عرض کیا کہ علوم کے سمندر, یہ صد سالہ اجلاس کے موقع پر وہ ڈھائی گھنٹے میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ جب وہ بیان شروع کیا تو شروع میں وہ عبارتیں پڑھ رہے ہیں کتابوں کی عبارت کی عبارتیں عربی میں, تو ایک دیہاتی دور سے کھڑا ہو گیا, ارے مولوی جی تو قرآن کب تک پڑھتا رہے گا, قرآن پڑھتا رہے گا تو تقریر کب کرے گا؟ تو اس کو کیا پتا غریب کو دیہاتی آدمی کو کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کوئی عربی عبارتیں فر فر کتابوں کی سنا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح وہاں جو لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں حضرت نے ایک دفعہ بیان فرمایا تو کہتے ہیں ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے, اشتہار میں لکھا گیا ہوگا کہ ننو میاں حضرت حکیم عبد الرشید صاحب کہ لاہور کا ہر شخص یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھا کہ جب ننو میاں کا یہ حال ہے تو بڑے میاں کیسے ہوں گے, دادا جان کیسے ہوں گے؟ جیسے کسی نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھی تو وہ غیر مسلم, اس نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی تو اتنا متاثر ہوا, اس نے کہا کہ جب محمد اصغر کی کتاب اور اس کے علم کا یہ حال ہے تو محمد اکبر کیسے ہوں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لاہور والوں نے بھی حساب لگایا, سمجھنے کی کوشش کی کہ جب یہ ننو میاں کے علم کا یہ حال ہے تو حضرت گنگوئی کے علم کا کیا حال ہوگا. واقعی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب, حضرت متعدد بڑے بڑے اکابرین نے یہ تجزیہ کیا کہ حضرت گنگوئی قدس روح کو اللہ عز و جل نے ایسی فقاہت اور ذہانت عطا فرمائی تھی کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدون کیا ہوا فقہ دنیا سے ناپید ہو گیا ہوتا تو اثر نو اسے مدون کر دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ مدینۃ العلوم کے ایک جلسے میں میں نے دن اور گھنٹے بتائے تھے کہ اتنے گھنٹے کی
الحمدللہ رب العالمین.